محترم جناب محمد عثمان صاحب، السلام علیکم. آپ کے ہمیں 5 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر. آپ نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ جامعۃ الازہر کے بارے میں آپ کی کیا رائے، جبکہ انہوں نے شیعہ مسلک کو 5واں فقہ قرار دیا. محترم دیکھیے، اس میں شک نہیں کہ جامع ازہر مسلمانوں نے قائم کیا، اور اب بھی ان میں کثرت مسلمان اہل سنت جماعت کے علماء کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے شیعوں کی سہولت کے لیے وہاں کوئی ایک شعبہ قائم کر دیا، لیکن ان میں اکثر لوگ جو ہیں شافعی مذہب رکھتے ہیں اور اہل سنت جماعت ہی کے ہیں. جیسے کہ وہاں سے کچھ لوگ کراچی بھی آئے، ان سے ملاقات ہوئی. 86 میں خود بھی جامع ازہر گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں الحمدللہ بہت اچھے خوش عقیدہ لوگ موجود ہیں، مسلکن اہل سنت ہیں اور مذہباً امام شافعی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں. لہذا انہوں نے اگر شیعوں کے لیے ایک کوئی شعبہ وہاں قائم کر دیا، اگر وہاں شیعہ ہوں تو یہ ان کا ایک اپنا داخلی مسئلہ ہے، تاکہ وہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے فقہ کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی کراچی پاکستان میں کیا شیعوں کے امام باڑے نہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں. جب یہاں روک ٹوک نہیں، وہاں روک ٹوک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اگر اس میں کوئی بندش یا سارے مسائل پیدا ہوں تو اس وقت ہوں گے جب مسئلے کے اہل سنت و جماعت ہی کی حکومت ہو، تب ان پر پابندی لگائی جائے گی کہ وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے دین کے مطابق عبادت کریں. یہ ایک بڑا طویل اور الگ مسئلہ. دوسرا آپ نے پوچھا خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں علماء اہل سنت کی کیا رائے. دیکھیے، اس میں علماء کی رائے ہماری یہاں یہ ہے کہ اگر خاتون حمل کا بوجھ نہیں سنبھال پاتی، کوئی اور عوارض ہیں، کچھ اور تکلیفیں ہیں جس کی وجہ سے بچے کا پالنا اس کے لیے جو ہے وہ ممکن نہ ہو، کوئی ایسے دائمی مرض میں مبتلا ہو گئی، تو اس کو ناکارا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسا کوئی آپریشن کے بچہ پیدا کرنے سے اس کو ناکارا کر دیا جائے، اس سے علماء نے منع کیا. حدیث سے استدلال کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کسی کو مسئلہ نہ کیا جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کا کوئی ایسا آپریشن کر دیا جائے کہ وہ بچہ دینے کے اہل نہ ہو، تو یہ مسئلہ کی تعریف میں آتا. البتہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے عارضی طور پر کوئی تدبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے انجیکشن لگوا دیا جائے یا کچھ ایسی گولیاں کھا دی جائیں جس سے حمل نہ ٹھہرے، تو اس کو ہمارے علماء نے عارضی طور پر جائز رکھا. تیسرا آپ نے یہ پوچھا کہ مکہ شریف کے موجودہ وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں اعلی حضرت کے علاوہ دوسرے ممالک کے علماء اہل سنت کی رائے کیا. دیکھیے، دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں اہل سنت ہیں ان کی رائے بالکل اسی طریقے سے جو رائے ہماری. مثلا یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ کوئی بے دین یا بد مذہب اگر امام ہے تو اس کے پیچھے مسئلہ کے اہل سنت و جماعت رکھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں لوگ مسلمان سنی، علماء کرام، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مثلا بیروت ہی کو لے لیجیے، بیروت اور لبنان کے جو علماء ہیں وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو اس لیے یہ مسئلہ ہمارے نزدیک کوئی اختلافی نہیں. کوئی آدمی اگر بد مذہب اور وہابی ہو، گستاخ رسول ہو، تو اس کے پیچھے کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی. البتہ یہ بات ہمارے بر صغیر میں اور ممالک کی نسبت زیادہ حساس ہے. بہرحال چوتھا آپ نے یہ پوچھا مسئلہ اولیاء کے مزاروں پر فاتحہ اور وسیلے کے بارے میں بتائیے، جبکہ عام انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. مجھے حیرت ہے محمد عثمان صاحب، کیا دنیا میں کوئی کام بغیر وسیلے کے ہوتا ہے؟ کبھی آپ کو اس پہ حیرت تو نہیں ہوئی؟ مجھے بتائیے، کیا اسکول اور کالج میں پڑھنا کیا یہ وسیلہ نہیں ہے؟ ماں باپ کیا بچے کے لیے وسیلہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے کون سا ایسا کام ہے جو دنیا میں بغیر وسیلے کے ہوتا؟ اب وہ وسیلے کی صورت کوئی بھی ہو. لیکن اب آئیے، جب آپ نے دینی حوالے سے پوچھا تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. اب اس کے بعد آپ آئیے بخاری شریف باب الاستسقاء، یعنی یہ وہ باب ہے بخاری کا جس میں کبھی قحط ہو جائے، بارش وغیرہ نہ ہو، تو اس کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے، اس کو استسقاء کہتے. امام بخاری نے یہ حدیث باب استسقاء میں نقل کی کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط ہوا اور بارش نہیں ہو رہی. لوگوں نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ حضور بارش کی دعا کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس جو اسی مجمع میں موجود تھے مسجد کے انہیں ممبر پر بٹھائے اور ممبر پر بٹھا کر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی آج ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں تو ان کے وسیلے سے بارش فرما دے. محمد عثمان صاحب مجھے بتائیے شرک اور کفر اور بدعت کی تعریف مجھ اور آپ سے زیادہ حضرت عمر جانتے تھے یا نہیں؟ یقیناً جانتے تھے. بخاری کی اس حدیث شریف سے پتہ لگا کہ وسیلہ بالکل جائز اور مستحب ہے اور وسیلے سے دعا کرنا بالکل جائز ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عام انسان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر سمجھانے والا ہو تو بالکل سمجھ میں آئی. پانچواں, آپ نے یہ پوچھا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ وضاحت فرمائے. دیکھیے, جن آیتوں میں یہ فرمایا گیا نا کہ قرآن مجید میں ہر چیز بیان کر دی گئی, تو وہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام کے لیے ہے, عام انسان کے لیے نہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں نہ کر دیا. ایک جگہ فرما ولا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین, کوئی تر کوئی خشک ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے قرآن مجید میں بیان نہ کر دیا. اور اس قسم کی کئی آیات میرے ذہن میں, لیکن اس سے مراد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بینائی عطا فرمائی کہ اب ہر چیز قرآن مجید میں تلاش کر لیں. میرا اور آپ کا اور علماء کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کسی آیت کو سمجھنا ہو تو ہم نبی کریم علیہ الصلات والسلام کے ذریعے سے سمجھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید حدیث کا محتاج, بلکہ پوری امت قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی محتاج ہے. یہ جس نے کہا کہ جناب پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے, اب میں آپ کے سامنے دو تین آیتیں پیش کرتا ہوں. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتا بس اس کو چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرے. میرے حبیب اعلان کر دو فاتبعونی, میری اطاعت کرو, یعنی حضور کی اطاعت کرو. جب وہ حضور کا مطیع فرما بردار ہو جائے یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا. اب مجھے بتائیے حضور کی اطاعت کیا بغیر حدیث کے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. کہیں فرما اطیع اللہ, اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ, اطیع الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو, وہ اولی الامر منکم. اب مجھے بتائیے جو شخص یہ کہتا حدیث کی کیا ضرورت, قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں صاحب امر ہیں یعنی علماء کی بھی اطاعت کرو, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے والے اور دین کا علم رکھنے والے ہیں. اور یہاں ایک جگہ یہ بھی فرما دیا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ, اس نے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو مجھے بتائیے کیا یہ چیزیں بغیر حدیث کے جو ہیں وہ ممکن ہیں؟ یہ ایک نیا فرقہ جسے چکڑالوی اور جناب منکر حدیث اور نیچری کہا جاتا, ان کی رائے یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں. میرے بھائی, بغیر حدیث کے آپ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے, قرآن کو آپ نہیں سمجھ پائیں. بے شمار ایسی آیات ہیں جن کی تفسیر خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے. لہذا آپ کے جو کوئی دوست ہیں جنہوں نے یہ کہا وہ اس کا بیان بالکل غلط ہے, آپ اپنے مذہب پر ڈٹے رہیے.